تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں، آہ بہت شرمندہ ہیں۔ سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشرقی و مصلحی و مربی و محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کا تحریر فرمودہ یہ مضمون سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشرقی و مصلحی، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ حضرت کے وصال کے بعد حضرت والا نے اس مضمون کو مکمل فرمایا، کچھ حصہ پڑھ کر سنایا جا چکا ہے، اس کے بعد سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ 1980 میں حضرت کے شیخ ثانی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی قدس سرہ نے لکھا کہ اپنا مکان فروخت کر کے کسی دوسری جگہ خانقاہ بنائیں۔ شیخ کے حکم پر حضرت نے ناظم آباد کا اپنا ذاتی مکان بیچ کر گلشن اقبال میں زمین خریدی اور وقف کر دی۔ اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، صرف ایک چھوٹی سی دکان، مظہری کتب خانہ حضرت کا اپنا ذاتی ہے۔ خانقاہ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ حضرت کے ذاتی پیسے سے بنا ہے۔ حضرت کے منع فرمانے کے باوجود منت کر کے ٹھیکیدار نے مزید تعمیر کر دی، جس سے 8 لاکھ کا قرضہ ہو گیا۔ ایک بار حضرت نواب عشرت علی خان قیصر خلیفہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور دریافت کیا کہ خانقاہ کے باہر جو زمین خالی ہے وہاں بھی تعمیر کرا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو 8 لاکھ کا قرضہ ہے، جب قرضہ ادا ہو جائے گا تو بنواؤں گا۔ نواب صاحب نے عرض کیا کہ 8 لاکھ تو کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے، شیخ دبئی میرا دوست ہے، اس کا بنگلہ میرے گھر کے قریب ہے، اس سے کہہ دوں گا، وہ ادا کر دے گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن نواب صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، شیخ دبئی قرض ادا کرنے کے لیے راضی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اس سے رقم لے آئیے۔ نواب صاحب نے عرض کیا کہ رقم وصول کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اور رجسٹر پر دستخط کرنا پڑیں گے۔ حضرت والا نے فرمایا، نواب صاحب میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں اس کے دروازے پر گیا تو بئس الفقیر علی باب الامیر ہوں گا، یعنی وہ فقیر برا ہے جو امیر کے دروازے پر جائے۔ اور فرمایا کہ اگر میں وہاں گیا تو اس خانقاہ کی تاریخ پر یہ کلنک کا ٹیکا لگ جائے گا کہ اس کا بانی ایک امیر کے دروازے پر گیا تھا۔ حضرت کے اس جواب پر حضرت نواب صاحب بہت متاثر ہوئے اور آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، حضرت آپ تو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں۔ حضرت نے یہ واقعہ اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی کو لکھ کر بھیجا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مبارک ہو، تعمیر فقیری تعمیر شاہی سے افضل ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
تعمیر فقیری تعمیر شاہی سے افضل ہے۔ 1990 میں جب جنوبی افریقہ کا پہلا سفر ہوا تو لوگوں کی دعوت پر حضرت رحمت اللہ علیہ کے مختلف شہروں میں وعظ ہوتے تھے۔ ایک شہر میں وعظ سے پہلے میزبان سے ایک رئیس نے آہستہ سے پوچھا کہ ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سن لیا تو میزبان سے پوچھا کہ فلاں صاحب ایسٹیمیٹ کی کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت والا، ہندوستان پاکستان سے یہاں بعض علماء آتے ہیں، پہلے تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد مدرسے کا ایسٹیمیٹ پیش کرتے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں چندہ لینے کے لیے آیا ہوں؟ اور احقر کو حکم دیا کہ جاؤ مجمع میں اعلان کرو، اور جس شہر میں میرا واز ہو واز سے پہلے ہر جگہ یہ اعلان کرو کہ میں آپ لوگوں سے چندہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے بزرگوں سے میں نے جو اللہ کی محبت سیکھی ہے وہ آپ لوگوں کو دینے آیا ہوں۔ سفر کے آخری زمانے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بعض خاص دوستوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے بعض رئیس ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ہم اپنی طرف سے ان سے کہہ دیں گے تو وہ پورا مدرسہ بنوا دیں گے اور اپنی سعادت سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ مولانا بظاہر تو انکار کر رہے ہیں لیکن اب وصولی کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ چھوڑ دیے ہیں، اور پھر میری دین کی بات ان پر اثر نہ کرے گی۔ مدرسہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھولا ہے، دین کو قربان کر کے میں مدرسہ نہیں چلا سکتا۔ جس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اسی دن مدرسے میں تالا ڈال دوں گا۔ دین کا کام کرنا ہے تو عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ کرنا ہے، اور اسی کی اللہ تعالی سے توفیق مانگتا ہوں۔ خانقاہ کی مسجد اشرف کے دائیں جانب جو مدرسے کی عمارت ہے، یہ بھی ٹھیکیدار احمد دین صاحب نے اصرار کر کے خود بنائی، اور حضرت سے عرض کیا کہ پیسے کی پرواہ نہ کریں، وہ مجھے مل جائے گا۔ 45 لاکھ کا قرضہ ہو گیا۔ حضرت فکر مند ہو گئے، لیکن کسی سے ایک لفظ نہیں فرمایا۔ چند ماہ بعد ریونین سے نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ جو حضرت سے محبت رکھتے تھے، ان کا فون آیا کہ میرے قلب میں سخت تقاضا بلکہ تنبیہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کے مدرسے کی خدمت کروں۔ آپ فرمائیں کہ کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رقم تو بہت بڑی ہے، آپ کی جتنی گنجائش ہو اتنی دے دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بتائیں، میں پوری رقم ادا کروں گا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان کو بتایا تو انہوں نے عرض کیا، حضرت اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں، میں پوری رقم آپ کی خدمت میں ارسال کروں گا۔ حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ دیکھو، یہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ مجھے سخت ضرورت تھی، لیکن کسی سے اشارہ بھی نہیں کیا کہ میں مقروض ہوں۔ 2 نفل پڑھ کر اللہ سے روتا تھا، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، فرمایا کہ فقیر کا کام لوگوں سے مانگنا نہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو میں ان مجاہدات کا ذکر کر رہا تھا جو حضرت والا کو پیش آئے۔ ان میں اختیاری مجاہدات اور اضطراری مجاہدات دونوں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کا مزاج مبارک انتہائی لطیف حساس اور نازک بنایا تھا، جس کی یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا خون کر کے دریائے خون سے عبور کیا جاتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اشعار ان مجاہدات کی غمازی کرتے ہیں، مثلا، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں۔ وہ سرخیاں کے خون تمنا کہیں جنہیں، وہ سرخیاں کے خون تمنا کہیں جنہیں، بنتی شفق ہے مطلع خورشید قرب کی، بنتی شفق ہے مطلع خورشید قرب کی۔ تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، تحمل حسن کا مجھ کو نہیں ہے، بہت مجبور ہوں میں اپنے دل سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے، بچاتا ہوں نظر کو اپنی ان سے، کہ دھوکا کھا نہ جاؤں آب و گل سے، کہ دھوکا کھا نہ جاؤں آب و گل سے۔ اور فرمایا کہ تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، پھر اس کو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، پھر اس کو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ اور فرمایا، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ اور فرمایا کہ میری چشم تر خون برسا رہی ہے، میری چشم تر خون برسا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے، جہاں بھی کہیں سنگ در پا رہی ہے۔ مبارک تجھے اے میری آہ مضطر، مبارک تجھے اے میری آہ مضطر، کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے، کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے۔ نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، نہ پوچھو تجلی آہ سحر کو، ضیائے مہو مہر ماہ، ضیائے مہو مہر شرما رہی ہے، ضیائے مہو مہر شرما رہی ہے۔ اور فرمایا، ناکامیوں پہ حسرت آنسو بہا رہی ہے، ناکامیوں پہ حسرت آنسو بہا رہی ہے، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم کیے ہے، دل ہے کہ ناکامیوں پہ حسرت آنسو بہا رہی ہے، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے۔ ایک غم زدہ جگر پہ کسی کی نظر بھی ہے، ایک غم زدہ جگر پہ کسی کی نظر بھی ہے، شبہائے غم پہ سایہ لطف سحر بھی ہے، شبہائے غم پہ سایہ لطف سحر بھی ہے۔ اور فرمایا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مظلوم دل کا شیوا.
اللہ
جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مظلوم دل کا شیوا. زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے دل پر دل حزین کا. زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے دل پر دل حزین کا. نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا. نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. اور فرمایا صفحے ہستی پہ میرے ایسے افسانے بھی ہیں. صفحے ہستی پہ میرے ایسے افسانے بھی ہیں. اف تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے دل. اف تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے دل. جیسا کہ پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ آج سے 46 برس پہلے حضرت والا نے احقر سے فرمایا تھا کہ سینے میں اتنا حساس دل رکھنے کے باوجود کہ حسن کے ایک ذرے کا مجھ کو ادراک ہو جاتا ہے، لیکن مجھ سے کبھی زندگی میں ایک بار بھی لغزش نہیں ہوئی. اور سن 2002 میں علالت کے دوران حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جنوبی افریقہ کے سفر میں فرمایا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے نظر کی حفاظت سے ملا ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا جو 1969 میں جب احقر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس زمانے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا، جس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنا نام نہیں لیا. اپنا نام تو چھپا گئے، لیکن احقر سمجھ گیا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے ہی حالات بیان فرما رہے. خوش طرح باشد کے سر دلبراں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عالم جو نوجوان اور بہت خوبصورت تھے اپنے ایک دوست کی شادی میں گئے. نصف شب کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو ایک نہایت خوبصورت لڑکی ان کے کمرے میں آ گئی اور گناہ کی دعوت دی. ان عالم نے کہا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جا، دوزخ کی آگ کی شدت مجھے اس لذت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی. دوزخ کی آگ کی شدت مجھے اس لذت کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی. احقر جامع عرض کرتا ہے کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے علاوہ یہ الفاظ بھی کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اور تقویٰ کا یہ اعلیٰ ترین مقام ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. ان اشد مجاہدات میں حضرت والا کی زندگی گزری، لیکن حضرت کی فنائیت اور کثر نفسی ہے کہ ترجمۃ المصنف میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت شیخ کی خدمت میں جو طویل عمر گزری اس میں مجاہدہ اختیاریہ کا حق تو احقر سے ادا نہ ہو سکا، لیکن الطاف حق نے میری باطنی ترقی کے لیے غیب سے مجاہدہ اضطراریہ کا سامان فرما دیا، جس کی بدولت کلیجے منہ کو آ گئے، اور انہی مجاہدات کی بدولت آج سینے میں ایک ٹوٹا ہوا درد بھرا دل رکھتا ہوں، جو میرے نزدیک اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے بدلے میں سلطنت ہفت اقلیم مجھے قبول نہیں، اور ان مجاہدات کی تفصیل بیان کرنا خلاف مصلحت سمجھتا ہوں. یہی وہ زمانہ ہے جس کا لوگوں کو بالکل علم نہیں ہے کہ 16 سال تک حضرت کن مجاہدات، مشکلات اور حاسدین کی ایدہ رسانیوں سے گزرے ہیں کہ جن کو سن کر ہی دل خون کے آنسو روتا ہے. حاسدین اتنا ستاتے تھے کہ جینا مشکل کر دیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ جب میں گھر سے آیا تھا تو اپنی چارپائی، رضائی، کمبل اور تکیہ ساتھ لایا تھا، اور رات کو 12 بجے سے 1:30 بجے تک حضرت اپنے شیخ پھول پوری کے پاؤں دباتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میرا سب سے زیادہ مزے کا وقت وہی تھا جب شیخ محبت کی باتیں فرماتے اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے واقعات سناتے. 1:30 بجے جب میں سونے کے لیے باہر آتا تو دیکھتا کہ حاسدوں نے میری چارپائی کسی کو دے دی ہے، تکیہ کسی کو دے دیا ہے، رضائی کسی کو اور کمبل کسی کو. کڑکڑاتی سردی میں ٹھنڈ سے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور خون نکل آتا. آخرکار مسجد میں گھاس پڑی رہتی تھی، اس میں اسی میں لپٹ کر سو جاتا، اور کبھی دیکھتا کہ قریب سے سانپ گزر رہا ہے، کبھی بچھو گزر رہا ہے. اور 1-2 دن کی بات نہیں تھی، 16 سال جب تک حضرت شیخ کی خدمت حضرت شیخ کے ساتھ قیام رہا، یہ روزانہ کا ماجرا تھا. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ میں نے 1 بار بھی حضرت شیخ سے شکایت نہیں کی، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا تو وہ اتنے مقرب اور سازشی تھے کہ مجھے خانقاہ سے نکلوا دیتے. اس لیے ان کی ایداؤں کو برداشت کرتا تھا، کیونکہ مجھے شیخ سے ایسی محبت تھی کہ ان کی جدائی کا مجھ میں تحمل نہیں تھا. اگر کبھی چند دن کے لیے جدا ہونا پڑا تو مجھے بخار رہنے لگتا تھا اور پیشاب پیلا آنے لگتا تھا، اور حاسدین حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو حضرت سے ناراض کرنے کے لیے جھوٹی شکایتیں لگاتے اور چاہتے تھے کہ شیخ حضرت کو خانقاہ سے نکال دیں۔ اگر شیخ ان کے اثر سے چند دن کے لیے ناراض بھی ہو گئے تو حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کو بھی میرے بغیر چین نہیں آتا تھا، اور مجھے پھر بلا لیتے تھے۔ اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کی عدم موجودگی میں حاسدین مجھ پر جملے کستے تھے، یہاں تک کہ منہ چڑھاتے تھے اور پوروی زبان میں یہ کہہ کر دل کو زخمی کرتے تھے کہ مالٹا چوسی مرغا کھائی، شیخ کو چھوڑ کے کاہے کو جائی۔ آہ ان نادانوں کو کیا خبر تھی کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کس درد دل اور اخلاص سے اپنے شیخ کے ساتھ رہ رہے اور حاسدین کے مظالم کو سہ رہے۔ اشقیا را دید اے بینا نبود، نیک و بد دردید شان یکساں نمود۔ اشقیا کے آنکھیں نہیں تھیں، انہیں نیک و بد ایک جیسے نظر آئے، جو جیسا خود ہوتا ہے اسے دوسرا بھی ویسا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، آپ کے چہرے مبارک میں سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی چہرہ انور کے متعلق نعوذ باللہ ابو جہل کہتا تھا نقل کفر کفر نباشد، کہ مجھے تو اس سے برا چہرہ نعوذ باللہ نظر نہیں آتا۔ جس کے دل کی آنکھوں کی بصیرت صحیح تھی اسے بصیرت صحیحہ سے صحیح مشاہدہ ہو رہا تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جس کے دل کی آنکھوں کی بصیرت فاسدہ تھی اس کو حسن و جمال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا کہ حاسدین نے جھوٹی باتیں لگا کر حضرت شیخ پھول پوری کو مجھ سے ناراض کر دیا، اور آج سے تقریباً 50 برس پہلے ایک حکیم صاحب کو 250 روپے دیے اور ان حکیم صاحب سے کہا کہ حضرت شیخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ جن سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے ان کو اپنے سامنے نہ آنے دیں، ورنہ آپ کو فالج کا خطرہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور چشمہ اتار کر آنسو پوچھے۔ ان حاسدین کے پولیس سے بھی تعلقات تھے، حضرت شیخ پھول پوری کی خدمت میں بعض رئیس اور مل مالکان بھی آتے تھے، بعض دفعہ پولیس کے ذریعے ان کو پریشان کیا جاتا اور ان سے رقم لے کر آپس میں بانٹ لی جاتی۔ حاسدین کا حسد اور دشمنی یہاں تک بڑھ گئی کہ حضرت والا کے پیر بھائی جناب غلام سرور صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت والا سے کہا کہ میرے کانوں میں بھنک پڑی ہے کہ آپ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اب آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، جان تو ایک دن جانی ہے، چلی جائے گی، لیکن اگر میں اس وقت شیخ کو چھوڑ کر چلا گیا تو حضرت سوچیں گے کہ اختر بے وفا تھا، مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جان دے دوں گا لیکن اہل اللہ خصوصاً اپنے شیخ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرت حبیب الحسن خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے جس طرح 16 سال شیخ کی خدمت میں گزارے ہیں ہم جیسا ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کیا کیا تکلیفیں اور ذلتیں اٹھا رہا ہے۔ آخرکار اللہ کی رحمت کو جوش ہوا اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ حاسدین ہی یہاں سے بھگا دیے گئے۔ حضرت پھول پوری پر فالج کا حملہ ہوا، ان لوگوں نے بہت سے حضرات سے قرضے لے رکھے تھے، قرض خواہوں نے ان سے اپنے پیسے مانگنے شروع کیے تو یہ لوگ دوسرے ملک فرار ہو گئے۔ اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت پھول پوری صاحب فراش رہے اور حضرت اپنے شیخ پھول پوری کی دن رات خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میری طبیعت ایسی تھی کہ اپنے بچوں کا پیشاب پخانہ دیکھنے کا بھی تحمل نہیں تھا، اگر کبھی دیکھ لیتا تو قے ہو جاتی تھی، لیکن حضرت فرماتے تھے اپنے شیخ کا پیشاب پخانہ 6 ماہ تک اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے کی سعادت مجھے حاصل تھی۔ جب حضرت پھول پوری کا انتقال ہوا تو حضرت ہردوئی نے حضرت والا کو تحریر فرمایا کہ از ابتدا تا انتہا خدمت شیخ مبارک ہو۔ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال سے چند دن پہلے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت آپ مجھ سے خوش ہیں؟ حضرت پھول پوری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ بہت خوش ہوں۔ پھر حضرت نے غرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے دین کی دولت عطا فرما دیں۔ فرمایا کہ یہ دولت تو تمہیں عطا ہو چکی۔ پھر حضرت نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام اپنی مرضی کے مطابق لے لے۔ یہ سنتے ہی حضرت پھول پوری نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور بہت دیر تک دعا فرمائی اور والدہ صاحبہ سے فرمایا کہ تم آمین کہو۔ نہ جانے حضرت نے کیا دعا فرمائی جو حضرت مرشد اور اللہ ہی کے درمیان ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ سارے عالم میں جو کام مجھ سے لیا جا رہا ہے یہ میرے شیخ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت شیخ پھول پوری کا انتقال ہوا تو میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، نہ پاس کچھ پیسہ تھا۔ چند سال پہلے میرے ایک پیر بھائی نے ایک چھوٹا سا نہایت سستا پلاٹ ایک غیر آباد علاقے میں خرید کر میرے نام کر دیا تھا۔ چند سال میں وہاں بستی بس گئی اور وہ پلاٹ بہت اچھی قیمت میں بک گیا۔ اس پیسے سے میں نے حضرت شیخ کا مکان اسی قیمت میں خریدا جو اس وقت بازار میں اس کی قیمت تھی۔ حضرت نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے تمام ان قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جن سے حضرت پھول پوری کے نام پر قرض لیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی بڑی رقم بچ گئی۔ وہ حضرت نے انہی ستانے والوں کو جو حضرت شیخ کے وارث بھی تھے اور غیر ملک بھاگ گئے تھے بہت کوشش کر کے بھجوائی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ وارثوں کو میں نے ان کا پورا پورا حصہ بھجوایا، یہاں تک کہ جھاڑو پھونکنی اور چمٹے تک کی قیمت لگا کر بھجوائی۔ اور یہی نہیں، ان ستانے والوں کو جنہوں نے جان سے مارنے تک کی سازش کی تھی شیخ کی نسبت کی وجہ سے، حضرت والا ان کو سال ہا سال تک 1000 روپے مہینہ بھیجتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے پرانی۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کی عملی تفسیر تھے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کے بعد حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ایک بار ہندوستان سفر ہوا اور ہردوئی میں اپنے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوا تو ان حاسدین نے ورثے کا پیسہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ڈنک مارا اور پیسے کی لالچ میں حضرت والا کو نہایت سنگ دلی سے خط لکھا، جس سے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت ہردوئی نے دریافت فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں کو 1000 روپے ماہانہ بھجواتے ہیں۔ حضرت نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت ہردوئی نے فرمایا آپ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں، اب آئندہ ان کو کچھ نہ بھیجیں۔ شیخ کے ارشاد پر حضرت نے ان کو ہدیہ بھیجنا بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت کا ایک ملک کا سفر ہوا جہاں اس خاص دشمن کے ایک صاحبزادے موجود تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں 45,000 کا مقروض ہوں اور وطن واپس نہیں جا سکتا جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے، آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ حضرت نے ان کو 45,000 روپے کراچی آ کر ہدیتاً بھجوا دیے۔ احقر نے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ حضرت جیسے اخلاق عالیہ میں نے کہیں نہیں دیکھے کہ دشمن کی اولاد کو اتنی بڑی رقم ہدیہ کر دی۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، حضرت نے جو ان لوگوں پر احسانات کیے ہیں یہ تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ حضرت پھول پوری کے مقربین سب حضرت کے حاسدین تھے، حضرت ان کو ایذا رسانیوں کی تمام مصیبت حضرت ان کی ایذا رسانیوں کی تمام مصیبتیں جھیل گئے، لیکن حضرت کی محبت اور اخلاق عالیہ کا اثر ہے کہ حضرت کی تمام اولاد صاحبزادہ مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے اور حضرت کے نواسے سب این خانہ ہما آفتاب است کا مستاق ہیں اور اس غلام سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ احقر اس کا اہل بھی نہیں اور جتنا ممنون ہو اور شکر کرے کم ہے۔ حضرت کے ارد گرد حاسدین اور مخالفین کا مجمع تھا اور اس غلام کے ارد گرد اہل محبت اور اہل کرم کا مجمع ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جن لوگوں نے ستایا تھا آج ان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کا سارے عالم میں ڈنکا پٹوا دیا۔ شاید ہی دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہو جہاں لوگ حضرت سے واقف نہ ہوں۔ یہاں تک کہ امریکہ میں ایک انگریز نے حضرت کے ایک مرید کو دیکھ کر پوچھا، ڈو یو نو حکیم اختر، یعنی کیا آپ حکیم اختر صاحب کو جانتے ہیں؟ جس جس ملک میں حضرت تشریف لے گئے لاکھوں مردہ دل زندہ ہو گئے، فاسق و فاجر ولی اللہ ہو گئے، اور بہت سے کافر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی انگریزی میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جنوبی افریقہ اور موزمبیق میں تو دو کافر براہ راست حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ احقر نے ہندوستان و پاکستان،
20 سال پہلے یہاں سے کتابیں ایک صاحب بھجواتے تھے امریکہ، بہت سے علماء کی بھجواتے تھے کتابیں، تو 20 سال کے بلکہ 30 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت پر تھے، تو یہاں سے کتابیں بھجواتے تھے، انگریزی میں بھی ترجمہ کی ہوئی تھی، تو وہاں ان کی خالہ رہتی جو کتابیں عورتوں میں تقسیم کرتی تھی، تو انہوں نے لکھا کہ تم کسی کی کتاب نہ بھجواؤ، صرف حضرت کی کتابیں بھجوایا کرو۔ یہاں 80 عورتیں مسلمان ہو گئیں، 80 کالی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔
جنوبی افریقہ اور موزمبیق میں تو دو کافر براہ راست حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ احقر نے ہندوستان اور پاکستان میں نہیں دیکھا کہ کسی عالم یا بزرگ کی کتابیں اس طرح مفت تقسیم ہوئی ہوں جیسی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مفت تقسیم ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور دنیا کے چپے چپے پر پہنچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے مواعظ میں شیخ کی صحبت کا اثر رکھا ہے، جو پڑھ لیتا ہے اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیخ کا صحبت یافتہ ہے۔ عارف باللہ کا لقب اور شیخ العرب والعجم ہونے کی بشارت۔ غالباً 1977 میں حضرت کا ہندوستان کا سفر ہوا، حضرت ہردوئی کی معیت میں حضرت حیدرآباد دکن تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے حضرت کو واعظ بیان کرنے کا حکم دیا اور منتظمین سے فرمایا کہ اشتہار شائع کریں۔ اشتہار کا مسودہ جب حضرت ہردوئی کو پیش کیا گیا تو اس میں حضرت کے نام سے پہلے صرف حکیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت ہردوئی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یوں لکھو، عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب۔ عارف باللہ کا لقب شیخ نے حضرت کو عطا فرمایا۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے حضرت نے ایک رسالہ ترجمۃ المصنف کے نام سے لکھا تھا، جس میں حضرت نے اپنے کچھ حالات تحریر فرمائے تھے، جس میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ حرم مکہ مکرمہ میں نصف شب کے بعد میری آنکھ کھل گئی، گھڑی دیکھنے کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ بیت اللہ چل، امید ہے کہ بلایا جا رہا ہے اور اللہ میاں کوئی عظیم نعمت دینا چاہتے ہیں۔ رفقا کو محو خواب چھوڑ کر آہستہ سے حرم مکہ میں حاضر ہوا اور دل پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور اضطرار کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، اختر آپ کا بے نام و نشان عبد ہے اور بالکل ہی نااہل ہے، لیکن آپ کے محبوب عبد حاجی امداد اللہ صاحب کا پڑ پوتا ہے جو اسی شہر مبارک میں مدفون ہے، اس حرم پاک میں ان کا فیض آپ نے جاری فرمایا تھا، اے اللہ ان کے سلسلے کو یہاں پھر زندہ فرما اور اس شہر کے کچھ بندوں کو احقر کے ہاتھوں پر سلسلہ امدادیہ میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما اور میرے لیے ان کو صدقہ جاریہ فرما اور ان کی جانوں کو اپنی محبت کے درد کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ، اختر ان سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیرے اس بیت مکرم کے سامنے اللہ اللہ کرنے والی پیدا ہو، جو تیری یاد میں رونے والی اور آہ و فغاں کرنے والی اور تیری تلاش میں بے چین ہو، اور اے اللہ اس دعا کو قبولیت عاجل عطا فرما۔ اس کے بعد سخت رقت طاری ہوئی اور دل میں ایسا محسوس ہوا کہ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت والا کی دعا قبول ہوئی اور دوسرے ہی دن شام تک 40 افراد جن میں اکثر علماء و حفاظ تھے حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور 2 دن بعد ان کی تعداد 53 ہو گئی۔ حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب دامت برکاتہم سے احقر نے بیت اللہ شریف میں جب ان انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا تو بہت ہی مسرور ہوئے اور جدہ میں احقر کو ایک ضعیف العمر عالم کے یہاں وعظ کے لیے بھیجا اور پھر مدینہ شریف میں حکم فرمایا کہ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز کچھ دین کی بات سنا دیا کرو۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم سے جب بیت اللہ شریف میں ذکر کیا تو اس قدر مسرور ہوئے کہ سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ ابھی کیا دیکھتے ہو؟ پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی انگلی کو آفاق عالم میں چاروں طرف گھما دیا اور فرمایا کہ یہ حق تعالی نے بے اختیار کرا دیا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ترجمۃ المصنف کے سرورق پر ناشر نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہلے الشیخ فی العرب والعجم لکھ دیا۔ جب حضرت دوبارہ مکہ شریف حاضر ہوئے تو بعض لوگوں نے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ الفاظ لکھنا مناسب نہیں ہیں۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بعض لوگوں کو الشیخ فی العرب والعجم لکھنے پر اشکال ہے، لہٰذا اس پر چٹ لگا کر چھپا دیجئے۔ حضرت ہردوئی کے شیخ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ لاکھ چٹ لگاؤ، لاکھ چھپاؤ، ہوگا یوں ہی، یہ شیخ العرب والعجم ہی ہوں گے۔ قلندر ہرچ گویت دید گویت۔ اسی زمانے میں حضرت کی تالیف مثنوی مولانا روم کی شرح معارف مثنوی شائع ہوئی، جس کا ایک نسخہ مولانا حسین بھیات صاحب، جو اس وقت بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، حضرت مولانا یوسف بنوری کی خدمت میں لے گئے اور حضرت کا تعارف کرایا تو حضرت بنوری نے چند صفحات پڑھ کر فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولانا حکیم اختر صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، میں تو دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان پھٹا ہوا بنیان اور لنگی پہنے ہوئے حضرت پھول پوری کے دواخانے میں اشرفی تیل اور معجون بناتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ حضرت کا خادم نہیں بلکہ نوکر ہے، جس کو حضرت نے اجرت پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت والا نے اس طرح اپنے آپ کو مٹایا تھا کہ کوئی یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ عالم ہے۔ پھر معارف مثنوی کی تقریر میں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مولانا حکیم اختر صاحب کی تالیف لطیف معارف مثنوی پڑھ کر مجھے موصوف سے ایسی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار حضرت اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور معارف مثنوی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری کو پیش کی، جس میں مثنوی اختر کے چند اشعار پڑھ کر حضرت بن نوری نے فرمایا لا فرق بینک وبین مولانا روم، یعنی آپ میں اور مولانا رومی میں کوئی فرق نہیں۔ اور آخر میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل کرتا ہوں۔ غالباً 1995 میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان کا آخری سفر ہوا تھا۔ حضرت ہردوئی کو رخصت کرنے حضرت ویل چیئر پر ایئرپورٹ تشریف لے گئے تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض شاگرد اپنے اساتذہ سے اور بعض مرید اپنے مشائخ سے بڑھ جاتے ہیں، جیسے مولانا حکیم محمد اختر صاحب ہیں، کہ ان کے مشائخ کو کوئی نہیں جانتا اور ان کا فیض ساری دنیا میں جاری ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان و منفرد تجدیدی کارنامہ۔ اب آخر میں یہ لکھ کر مضمون ختم کرتا ہوں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ بدنظری، عشق مجازی اور حسن پرستی کے خلاف جہاد ہے، اور ان امراض کی تباہ کاریاں اور نفس کے خفیہ مقاعد اور ان کے معالجات جس تفصیل سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی ہر سطر میں ملتے ہیں، وہ اکابر کی کتابوں میں بھی نہیں ملتے، کیونکہ اگلے وقتوں میں یہ مرض ایسا عام نہ تھا جیسا اس دور میں ہے۔ 46 برس پہلے جب احقر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کو یہی مضمون بلا ناغا بیان کرتے ہوئے پایا۔ حضرت اس زمانے ہی میں فرماتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عریانی اور فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے، میں اس کی روک تھام نہ کروں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ہی مضمون بیان کرتے ہیں، دوسرے امراض کو بیان نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں کولرا پھیلا ہو تو وہاں حکیم کولرا کا علاج کرے گا یا نزلہ زکام کا، اور فرمایا کہ بعض لوگ مجھ سے بدگمانی کرتے ہیں کہ کوئی بات ہے جو یہ اسی مرض کو بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر ان امراض کو بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ مخلوق نے حضرت کی استقامت کو دیکھ لیا کہ حق گوئی میں کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اور سارے عالم میں خصوصاً یورپی ممالک میں جہاں جہاں حضرت والا کا سفر ہوا، نوجوانوں نے تسلیم کیا کہ حضرت یہاں کے گندے ماحول میں آپ نے ہماری جوانیاں محفوظ فرما دی، ورنہ ہم یہاں کی گندگی کے گٹر میں اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے۔ اور بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ میں ہی اس پر مر مٹا ناصح تو کیا بیجا کیا، میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی۔ میں ہی اس پر مر مٹا ناصح تو کیا بیجا کیا، میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی۔ اور حدیث پڑھانے والے بعض بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ حضرت یہ حدیث زن العین النظر ہم نے پڑھی بھی تھی اور پڑھائی بھی تھی، لیکن اس پر عمل کی توفیق آپ سے تعلق کے بعد نصیب ہوئی، ورنہ بدنظری کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ مجدد کا کام یہی ہے کہ دین کا جو شعبہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مجدد اس پر سے پردہ اٹھا کر دکھا دیتا ہے کہ یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ مجدد کے لیے حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں، یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد بھیجا جاتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث میں مجدد کے لیے بعثت کا لفظ آیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجدد کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، وہ بھیجا جاتا ہے اور حق و باطل کو الگ کر دیتا ہے۔ احقر کا گمان اقرب الی الیقین ہے کہ اب قیامت تک جتنے مجددین، مشائخ و مصلحین آئیں گے، وہ ان امراض خاصہ کا علاج حضرت والا کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ظاہری و باطنی مجاہدات سے دوچار رہے اور دریائے خون سے گزرتے رہے، لیکن ہر وقت اللہ کی محبت سے مست اور خوش رہتے تھے۔ کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو غمگین نہیں دیکھا، بنا کردند خوش رسمے بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ جی اچھا،
فرمایا کہ اس کو شیخ فی العرب والا جن لکھ دیا تھا، اس نے فرمایا کہ ہم بہت سے لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے۔ حضرت کی عمر بھی اس وقت 40 تھی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ چٹ لگوا دیں۔ مولانا شام صاحب وہیں سے، حضرت ہردوئی کا ان سے اصلاحی تعلق تھا، بالکل شیخ ہی سمجھتے تھے، شیخ بنایا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لاکھ چٹ لگاؤ لاکھ چھپاؤ، لیکن ہوگا یوں ہی، یہ شیخ العرب والعجم ہی ہوں گے۔ وہ منصور صاحب جو حضرت ہردوئی کے خلیفہ ہیں جدہ میں، انہوں نے یہ واقعہ یہیں سنایا۔ عارف باللہ کا لقب حضرت ہردوئی نے دیا، اور شیخ العرب والعجم کی تصدیق حضرت شاہ محمد احمد صاحب نے، یہ لقب ان کی طرف سے۔
آفتاب نسبت مع اللہ میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، جو حضرت والا سیدی سندی محبی محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے 1998 کا سفر ہے، اس میں سے یہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ عظمت الہیہ کے سامنے مخلوق کی کوئی حقیقت نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مخلوق سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہ جو مخلوق سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے، اگر ہم ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کر لیں گے، اگر ہم نامحرموں سے شرعی پردہ کر لیں گے، تو مخلوق کیا کہے گی، کیونکہ ان کی اکثریت اور میجورٹی ہے اور ہمیں انہی میں رہنا ہے۔ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں گے تو پھر کہاں رہیں گے؟ یہی دلیل ہے کہ مولا اس کے دل میں ابھی نہیں آیا، ورنہ جو سورج کو دیکھ لیتا ہے ستارے اس کو نظر بھی نہیں آتے، جو سورج کو دیکھ لیتا ہے ستارے اس کو نظر بھی نہیں آتے، بلکہ بعض اکثریت بعض اقلیت سے ڈرتی ہے اور وہ اقلیت اکثریت میں آنے سے بغض رکھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ستارے کبھی کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، اے سورج تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہماری طرح ہو کر ہم سے الیکشن لڑ لے؟ بالفرض اگر کہیں بھی بالفرض اگر کہیں بھی تو سورج کہے گا کہ اے ستاروں تم مجھ سے الیکشن لڑو گے، جب میں نکلوں گا تو تم خود موجود بھی نہیں رہو گے، کل عدم ہو جاؤ گے اور اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ اپنے حق میں ووٹ دے سکو۔ اللہ بالفرض اگر کہیں کہیں بھی بالفرض اگر کہیں بھی تو سورج کہے گا کہ اے ستاروں تم مجھ سے الیکشن لڑو گے، جب میں نکلوں گا تو تم خود موجود بھی نہیں رہو گے، کل عدم ہو جاؤ گے اور اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ اپنے حق میں ووٹ دے سکو۔ ایسے ہی جنوبی افریقہ کے جنگل میں جو 360 کلومیٹر کا ہے، وہاں مثلاً 500,000 ہرن ہیں، جن کو گجراتی لوگ کہتے ہیں کہ ہرن شیر کا سموسا ہے۔ واہ رے گجراتی ہو، سموسا تمہارے منہ کو اس قدر لگا ہوا ہے کہ جنگل میں بھی سموسے کو نہیں بھولے۔ تو 500,000 ہرنوں نے کہا کہ ہم 500,000 ہیں اور شیر اکیلا ہے، لیکن وہ ہر وقت ہم کو خوف زدہ رکھتا ہے، لہٰذا الیکشن لڑو تاکہ شیر کی آمرانہ حکومت میں انقلاب آ جائے۔ تو کیا وہ شیر سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ شیر کہے گا کہ جب میں اپنی شیرانہ خوفناک آواز میں دھاڑوں گا تو خوف کے مارے تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے اور تم حواس باختہ بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے اور اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ الیکشن کا سوچ بھی سکو۔ تو دوستو اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے سامنے شیر کی کیا حقیقت ہے؟ وہ خالق شیر ہے، لہذا اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش مت کرو، مخلوق کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں کہ عزت اور ذلت کس کے قبضے میں ہے، زندگی اور موت کس کے قبضے میں؟ ایک سوال کرتا ہوں کہ عزت اور ذلت کس کے قبضے میں ہے، زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے، تندرستی اور بیماری کس کے قبضے میں ہے؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ کے ہے۔ اتنی بڑی طاقت والی ذات کو ناراض کر کے اور چند بے وقوف لوگوں کی سوسائٹی اور اپنے ماحول کو خوش کرنے والا بتاؤ عقل مند ہے یا نادان؟ اس لیے بلڈی فول نہیں بننا چاہیے۔ ماشاءاللہ، آیت فمن یرید اللہ ان یہدیہ الی آخر کے علوم و معارف، ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو اللہ کا مراد ہوتا ہے وہ اللہ کا مرید بھی ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کا اللہ نے ارادہ فرما لیا تو وہ مرید نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں مراد بناتا ہوں، جس بندے کی ہدایت کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میرا مراد ہوتا ہے، اور میں جس کو اپنا مراد بناتا ہوں وہ میرا مرید یعنی ولی اللہ بن کے رہے گا۔ جس کی ہدایت اللہ کی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مرادیت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ اس کے دل کی مراد ہوتا ہے اور وہ اللہ کا مرید رہتا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ کرنے والا۔ اور ہدایت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، فرما برداری کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور گناہ چھوڑنے میں اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، وہ لومڑی کی طرح نہیں رہتا، نہایت عالی ہمت ہوتا ہے۔ کیا مجال کے ایک نظر ایئر ہوسٹس کو دیکھ لے، وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتا، شیرانہ رہتا ہے، بڑے بڑے بت اور حسین اس کے سامنے دست بستہ اور حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ تو عجیب اللہ والا ہے کہ ہمیں دیکھتا تک نہیں، دلوں پر اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ ایک لمحے جو اللہ کو ناراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ہر لمحے اس کو خوش رکھتے ہیں اور اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس ہدایت کی نعمت کا ظاہری سبب دو نعمتیں اور ہیں، نمبر ایک صحبت اہل اللہ، نمبر دو ذکر اللہ۔ جس کے دلائل بہت ہیں، لیکن اس وقت دل میں یہ آیت آ رہی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کو اپنی صحبت سے مشرف فرمائیں جو صبح و شام ہم کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ صحبت شیخ کی دلیل ہے، کیونکہ متبع سنت شیخ نائب رسول ہے، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اللہ والے ہی ان کے نائب ہیں، ان کے ساتھ رہنا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کو پا لینا ہے۔ جو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے وہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ میں داخل ہو گیا، لیکن خالی شیخ کے پاس رہنا کافی نہیں ہے، تھوڑا سا اللہ کا ذکر بھی کرو، کیونکہ جن کے لیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا نبی کو حکم ہو رہا ہے، اس الَّذِينَ کے افراد کی صفت يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ شیخ کی صحبت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام بھی ضروری ہے، مگر ذکر بھی شیخ کے مشورے سے کرو، ڈاکٹر ایک کیپسول بتائے اور کوئی 3 کیپسول کھا لے تو مرے گا یا نہیں، شیخ جتنا بتائے اس تعداد کی رعایت رکھو اور پابندی سے اللہ کا نام لیتے رہو، بس اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ بھی دیتا ہے۔ کسی اللہ والے سے اس کو دلی محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ بھی پڑھتا ہے۔ ان 2 اعمال کی برکت سے تیسرا انعام کیا ملتا ہے سنیے، یریدون وجہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں اور میرے نام کے صدقے میں ان صحابہ کا مقام دیکھو، یریدون وجہ، ان کا حال بن گیا۔ یریدون مضارع ہے جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی صرف میں ہی ان کے دل کی مراد ہوں اور یہ میرے مرید ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب میں ان کے دل میں مراد نہ رہوں، کوئی غیر مراد ہو جائے حالاً اور استقبالاً ان کے دل میں کوئی غیر اللہ نہیں آتا۔ اسی طرح جو نائبین رسول یعنی اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، یریدون وجہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اللہ خالق مقناطیس، خالق میگنٹ ہے، تو جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے، اس کا دل مجبور محبت ہو جاتا ہے اور حالاً اور استقبالاً یعنی موجودہ حالت میں بھی اور آئندہ کے لیے بھی اس کا ارادہ رہتا ہے کہ میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑوں گا اور لیلاؤں کے چکر میں نہیں آؤں گا، کیونکہ لیلا ہی مولا سے محروم کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایک اور انعام دیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ کے یہ صحابہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں اور ان کے دل میں صرف میں مراد ہوں، اس اخلاص کی برکت سے آپ اپنی نظر عنایت سے ان کو محروم نہ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ 2 عمل کر لے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہے اور اللہ کا نام لیتا رہے، تو ان 2 اعمال کی برکت سے اللہ اس کے دل میں اخلاص پیدا کر دے گا، وہ اللہ کا مرید اور اللہ ہر وقت اس کے دل میں مراد ہوتا ہے، تو پھر شیخ کے دل میں اللہ خود ڈالتا ہے کہ اس پہ خاص نظر عنایت کرو۔ حکیم الامت تھانوی بیان القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ہی، پھر ولا تعد عیناک عنہم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جتنی نظر عنایت صحابہ پر ابھی آپ کی ہے، اے نبی اس میں اور ترقی اور اضافہ کر دیجئے، میرے عاشقوں کو اور زیادہ پیار کیجئے۔ معلوم ہوا کہ مرید کو بھی بشرط اخلاص شیخ کے دل میں اللہ تعالی محبوب کر دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو حدیث پاک میں ہے، فَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں ان مصدریہ ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ هِدَايَتَهُ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرے، جس کو اللہ مراد بنا لے، جس کو اللہ پیار کرے، وہ نالائقی اور کمینے پن نہیں کر سکتا، وہ خود بخود باوفا ہوتا چلا جاتا ہے، ہر حکم مان لیتا ہے، ہر نافرمانی سے اپنے کو بچا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو شیر کی طرح بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مراد ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ خود بھی چاہے کہ میں اللہ کا نہ بنوں، کسی کالی گوری سے عشق بازی کروں، تو نہیں کر سکتا۔ اس کو زبردستی ولی اللہ بننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی طاقت ہے؟ بتائیے، ایک طرف ایک کمزور دبلا پتلا آدمی کسی کو کھینچ رہا ہو، اور دوسری طرف جوڈو کراٹے کا ماہر باکسنگ چیمپئن محمد علی قلعے کھینچ رہا ہے، تو بتائیے کہ وہ کدھر کھینچے گا؟ پس ساری دنیا اگر کسی کو اپنی طرف کھینچے، تو وہ نہیں کھینچ سکتا اگر اس کو اللہ کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، کیف الشرح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا سینہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، حل لتلک من علم علم یعرف به، اے اللہ کے رسول، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ نور دل میں آ گیا؟ آہ، صحابہ کا یہ سوال ہم پر احسان ہے کہ جس سے نور ہدایت کی علامات کا ہم کو علم ہو گیا، ورنہ کافر بھی دعویٰ کر سکتا تھا کہ میرے دل میں بھی یہ نور ہے۔ انگریز کہہ دیتا کہ دیکھو میری جلد کیسی گوری ہے، یہ دلیل ہے کہ میرے دل میں نور بھرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہاں، ہدایت کا نور دل میں آنے کی 3 علامات ہیں۔ دوستو، خوب غور سے سن لیجئے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے یا نہیں۔ پہلی علامت ہے التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر، یعنی دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا۔ جسم سے دنیا کے کام کرتا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے، کار بھی رکھتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں یار ہوتا ہے، یعنی محبوب حقیقی تعالی شانہ۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بیگانہ ہوتا ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا کا شعر ہے، جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے۔ سبحان، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا کیونکہ جانتا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے والے نے اس کا نام دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، زی سبب شد خاک را دار الغرور، کہ کشت پارا سپس یوم العبور۔ جو دنیا ہر وقت آگے پیچھے پھرتی ہے، لیکن جب روانگی کا وقت آتا ہے اور جنازہ قبر میں اترتا ہے، تو یہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر اس کے بیوی بچے، اس کا مکان، کاروبار، کار، موبائل، لیڈیز، مرسیڈیز، سب چھوٹ جاتے ہیں۔ سبحان، پھر اس کے بیوی بچے، اس کا مکان، کاروبار، کار، موبائل، لیڈیز اور مرسیڈیز، سب چھوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ یہی دلیل ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، لہذا اس کے چکر میں مت آؤ، اس میں رہو مگر اس سے دل نہ لگاؤ۔ جب میرا سفر ہندوستان کا ہوا، تو کانپور کے کچھ سیٹھوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہم دنیا سے دل نہیں لگائیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ میں نے کہا، کاروبار سے دل لگانے کو کس نے منع کیا ہے؟ دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ لحب الخیر لشدید، انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اگر ہم دنیا سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے شدید محبت کریں تو بھی جائز ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، بس اللہ کی محبت اشد ہو۔ اگر کاروبار کی محبت 49% ہے، تو اللہ کی محبت 51% رکھو، لیکن اس کا پتہ جب تب چلے گا کہ آپ اہل و عیال اور کاروبار کے ساتھ بھی اللہ والے رہیں۔ ہندوستان کے شہر الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کا ایک مرید گھی کا بیوپاری حضرت کی صحبت کی برکت سے اللہ والا ہو گیا۔ ایک ہندو تاجر آیا اور 40,000 کا گھی خریدنے کا سودا کر لیا۔ انہوں نے گھی تولنے کے لیے ترازو میں کنستر رکھا ہی تھا کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے ہندو بنیے کو 40,000 روپے واپس کر دیے کہ میں اس وقت گھی نہیں دے سکتا کیونکہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تمہارا دل چاہے تو انتظار کرو ورنہ دوسری دکانیں ہیں وہاں سے خرید لو۔ جب اطمینان سے نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا کہ ہندو بنیا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہارا 40,000 روپیہ واپس کر دیا تھا، اور بھی دکانیں ہیں وہاں سے کیوں نہیں خرید لیا؟ اس ہندو نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جس کے دل میں خدا کا اتنا خوف ہو کہ اپنی عبادت کی خاطر جس نے 40,000 واپس کر دیا تو ایسا شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ کم تولے گا، نہ ڈنڈی مارے گا، نہ نقلی مال دے گا، اسی لیے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر آپ ایک گھنٹے کے بعد بھی آتے تو مجھے یہیں پاتے، کیونکہ گھی مجھے آپ ہی سے خریدنا ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ والا بننے سے یہ ہوتا ہے۔ پھر تو سارے الہ آباد میں اس کا ڈنکا پٹ گیا اور اس کی ڈیلنگ اور سیلنگ اتنی بڑھ گئی کہ دوسرے دکاندار حسد کرتے تھے۔ بس اللہ والے بن کے رہو۔ یہ
اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجلس پر خاص ہو گئی، دیر کافی ہو گئی، 9:30 بج چکی، 9:35 ہو رہے، اور آپ لوگ جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیے، وہاں مجمع نہ لگائیں، یہاں لوگ منع کرتے ہیں، عورتوں کو بھی جانا ہے اس لیے دیر نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔